پچھلی مجلس میں بھی یہ حدیث شریف پڑھی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تم اپنے آپ کو ناکارہ لوگوں کے زمانے میں پاؤ گے جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں خلط ملط ہوں گی اور جو آپس میں اختلاف رکھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تم اپنے آپ کو ناکارہ لوگوں کے زمانے میں پاؤ گے. تو اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں قرآن یا حدیث میں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زمانہ اور ایسے حالات ضرور پیدا ہوں گے, یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے دنیا میں جب ناکارہ لوگ کیا ہوں گے, زیادہ ہوں گے, کثرت سے ہوں گے, اور جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں خلط ملط ہوں گی کہ اور چیزوں کے علاوہ اگر وعدہ کریں گے تو وعدہ کو پورا نہیں کریں گے, اگر ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی تو وہ امانتیں ان کو خلط ملط کریں گے. تو ایمان کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا بھی اہم ترین تقاضوں میں سے ہے کہ ایمان یہ چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ وعدے کا سچا ہو, وعدے کا پکا ہو, اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی ہی یہ صفت بھی پائی جائے گی. جس درجے کا ایمان مضبوط ہوگا اس درجے کی اس صفت کی بھی کیا ہوگی, مضبوطی پائی جائے گی. یہ ایمان کا خاصہ ہے, ایمان کا خاصہ ہے کہ ایمان اس کو مجبور کرے گا کہ یہ وعدے کو پورا کرے. مومن کی یہ شان ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے, مومن کی شان کے خلاف یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اپنے اندر ہم لوگ اس بات کو اپنا جائزہ لے لیں گے تو ہم کو اس میں اپنے اندر بہت کوتاہیاں نظر آئیں گی اور اس چیز کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. کوئی شخص اگر دین میں ترقی چاہتا ہے, دین میں آگے جانا چاہتا ہے, تو وہ نماز روزہ وغیرہ کا اہتمام تو کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے جو تقاضے ہیں اور جن میں سے ایک ایفا عہد, اوفو بل عہدکم, کہ اپنے وعدے جو ہے تم پورا کیا کرو, تو اس سلسلے میں چونکہ ایمان کمزور ہے اسی لیے یہ وعدے پورے نہیں ہوتے, اور اس میں اتنی یہ ہو جاتی ہیں کوتاہیاں اور ان کو سمجھتا بھی نہیں یہ کوتاہیاں. مثلا طالب علم اگر یہ کہے کہ یہ کام میں کل کروں گا اور کیا نہیں, آج یاد نہیں کیا کل کروں گا یاد, اب اس نے وعدہ کیا یا نہیں کیا, اگر اب یہ یاد کرتا ہے تو اس طرح کے ڈنڈے سے اس کے اس کے لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا تھا کہ مومن کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اس کی پاسداری کرتا ہے کہ میں نے ایسا کہا ہے اور مجھے ضرور ایسا کرنا چاہیے. اور یعنی اس کی تو ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں کہ ہم اس چیز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, بہت ہلکا. اب کسی کو کہیں گے آپ یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں, یا میں کل آپ کو یہ چیز دے دوں گا, یا میں آپ کو کل اس چیز کا جواب دے دوں گا, یہ بات میں آپ کو کل بتاؤں گا, ایک دو دن میں بتاؤں گا, یا یہ کام میں کروں گا, آپ بے فکر ہو. اس طرح کے روز مرہ زندگی میں ہم سینکڑوں وعدے کرتے ہیں اور بالکل ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم سے کتنا گناہ ہو رہا ہے اور ہم پر کتنے حقوق واجب ہو رہے ہیں. اب ہم نے کسی کو کہا کوئی بات نہیں میں یہ کروں گا, کوئی بات نہیں میں یہ دے دوں گا, یا اس طریقے سے جتنی بھی باتیں ہیں. اب وہ شخص جسے وعدہ کیا وہ انتظار میں رہا انتظار میں, اس کو انتظار رہے گا. اور یہ شخص جو ہے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. اور عربی کا مقولہ ہے الانتظار اشد من الموت, انتظار موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے. یہاں موت یہاں اشد یعنی تکلیف دہ. ایک شخص کو آپ اگر خود ہی اندازہ کرو گے کہ اگر آپ سے کسی نے وعدہ کیا ہے وہ وقت پر نہیں آتا ہے اور آپ کو انتظار رہتا ہے تو آپ کو کتنی کوفت ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ایزا اور یہ تکلیف دوسرے کو دینا حرام ہے. دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے شریعت میں. حرام صرف شراب پینا ہی نہیں, حرام صرف خنزیر کا گوشت کھانا ہی نہیں, یہ چیزیں بھی حرام ہیں. ہم ان کو حرام سمجھتے نہیں. اور حرام پر جو سزا ہوگی جو وعید ہے اس وعید کو بھی ہم سمجھتے نہیں. یعنی بالکل بے فکری. اور اب یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آ گئی. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انگریز جو ہے وعدے کا پکا ہے, وہ بیوقوف وعدہ کیا سمجھتے ہیں. شریعت نے, اسلامی تہذیب نے, اسلام نے جو وعدہ کی کیا وعدہ کا پورا کرنا جو سکھایا ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور معمولی سے معمولی ایزا سے دوسروں کو بچانے کی جو تاکید اور جس کا اثر نہ صرف ظاہر پر باطن پر بھی, اور جس کو مسلمان عبادت سمجھ کر کرتا, اسلام نے اس کو عبادت ہی بنایا. وہ تو کہیں گے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, تہذیب کے طور پر تہذیب, یا اس کو کرتے ہیں کہ وہ بدنامی ہو جائے گی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن مسلمان یہ عبادتاً ایسا کرتا ہے. معمولی سے معمولی وعدہ خلافی سے احتراز کرتا ہے تاکہ دوسرے کو کیا نہ ہو جائے, تکلیف نہ ہو جائے. اب ہم لوگوں نے اسلامی معاشرت, اس کو اسلامی معاشرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جہاں عبادات ہیں, عقائد ہیں, معاملات ہیں, وہاں معاشرت بھی ہے. اسلامی تعلیم کا حصہ اور اہم حصہ ہے. قرآن کریم نے اسلامی معاشرت سکھائی, خود اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرت سکھائی, کہ اے مومنوں، اگر تم مجلس میں بیٹھے ہو اور دوسرا کوئی آئے اس کو جگہ چھوڑو، کشادگی کرو. اب یہ حکم قرآن میں موجود ہے. اب یہ حکم جو قرآن میں موجود ہے کہ کوئی شخص آئے اس کو جگہ چھوڑو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معاشرت کے ساتھ ہے، آداب کے ساتھ ہے. اور اس آداب کے سکھانے کا اہتمام کس نے کیا؟ یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کا اہتمام کس نے کہا. حق تعالیٰ نے خود اس کا انتظام اہتمام فرمایا کہ وہ بندوں کو تہذیب سکھائے، معاشرت سکھائے. تو کوئی یہ کیسے کہے گا کہ معاشرت اسلام میں ضروری نہیں ہے، جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اسے بھری پڑی ہے، ان کی تعلیمات سے. جو صحابہ بدوی تھے، جو صحابہ تہذیب سے ناآشنا تھے، جن میں ہر قسم کی خرابیاں تھیں، وہ کس اعلیٰ درجے کے مہذب، یعنی ایسی تہذیب کا انہوں نے نمونہ پیش کیا. خود اسلام کے دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بھائی صاحب، میں نے دیکھنا اس کائنات میں مشکل ہے. وہ تہذیب جو صحابہ کی تھی، اخلاقیات کی تھی، سچائی کی تھی، وعدہ وفائی کی تھی، زبان کے سچائی کی اور دوسروں کو اپنی ایذا سے بچانے کے لیے، دوسروں کو اپنے ایذا سے بچانے کے لیے جو ادنا سے ادنا ایذا بھی، اس سے بھی کیا کرتے تھے، احتراز کرتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اور انسانیت اسی کا نام ہے. علماء کرام نے آدمیت کی جو تعریف فرمائی ہے، آدمیت کسے کہتے ہیں؟ آدمیت، آدمی بننا مشکل ہے. آدمی بننا، جنتی بننا آسان ہے، جنتی بننا آسان ہے، آدمی بننا مشکل ہے. یعنی ادنا ایمان کسی کو ہوگا تو آخر میں جنت میں چلا جائے، ادنا سے ادنا ایمان بھی کسی کے پاس ہو آخر میں جنت میں چلا جائے گا. لیکن آدمیت اپنے اندر پیدا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام. تو پھر پوچھا گیا کہ حضرت فرمائیے کہ آدمیت کسے کہیں؟ تو فرمایا کہ کسی کو ادنا سے ادنا تکلیف نہ پہنچے، اس کو آدمیت کہتے ہیں. کسی کو ادنا سے ادنا تکلیف، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ آدمیت کسے کہتے ہیں، کہ کسی کو معمولی سے معمولی تکلیف. یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے. یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے. شخص نے سہارنپور میں حضرت تھانی علیہ رحمہ کے زمانے میں جب مظاہر میں وہاں تھے، تو رات کو سوئے، چارپائی اٹھائی، اور وہاں اصول تھا کہ جو چیز جہاں سے اٹھا اس کو اپنی جگہ رکھ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. کہ چیز اگر اپنی جگہ ہے، دوسرے کو معلوم ہے کس جگہ ہے، وہ آئے گا اور اپنی چیز استعمال کرے گا. وہ شخص سویا اور جہاں بیچ میں چارپائی تھی وہیں رکھ دی، اور جب صبح حضرت نے دیکھا، کہا یہ چارپائی یہاں کس نے رکھی؟ کہا فلاں نے رکھی. اس کو کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت، تم نے بے اصولی کی ہے. اس کو بڑا غصہ آ گیا کہ یہ معمولی سی چیز تھی، اس پر مجھے نکالا گیا، کہ بڑے خوشک مزاج لوگ ہیں، سمجھ گئے. اب وہ دوسری جگہ چلا گیا، اب وہاں کسی دوسرے نے چارپائی رکھی تھی اسی طرح بیچ میں، اور یہ جب اندھیرے میں اٹھا اور اس کا وہاں سے ٹھوکر لگی، گر گیا، زخمی ہو گیا، تو کہا ہاں وہاں کے اصول بہت اچھے، جب خود تکلیف پہنچی کہ وہاں کے اصول بہت اچھے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں. حضرت کا ایک واقعہ ہے، کچھ جو پرانے انہوں نے اس کو بار بار سنا ہوگا، کچھ لوگ نہیں، کہ جب ان کا آخری بیماری کی جو تکلیف تھی تو اس میں بے ہوش ہوتے تھے، اور اسی میں وہ استنجا کے لیے بیت الخلاء چلے گئے، اور وہاں سے واپس آئے تو سانس پھول رہا تھا، پھر گشی آ گئی، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اور پھر چلے گئے. لوگوں نے کہا حضرت آرام کیجیے، آپ تو ابھی آئے، پھر کیوں جا رہے؟ نہیں نہیں، میں نے لوٹا اپنی جگہ نہیں رکھا ہے، آنے والوں کو تکلیف ہوگی. جو دوسرا آئے گا استنجا کے لیے اور لوٹا اپنی جگہ نہیں پائے گا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت ہلکی تکلیف ہوگی. اب دوسرا استنجا کے لیے آیا، اس نے لوٹا نہیں پایا، وہ تو اپنے ادھر ڈھونڈے گا تو لائے گا، ہلکی تکلیف ہوگی. لیکن یہ تکلیف دوسرے کو دینا حرام ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ حرام میں کیسے مرتکب ہوگا؟ وہ حرام کا مرتکب کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ نام اعمال میں لکھا جائے گا، قیامت میں وہ تقاضا کرے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے ایزا ہو گئی، اس کی وجہ سے مجھے ایزا ہو گئی. ہم لوگ تو مثلے چوپائی کے ہیں، یعنی بالکل بات کریں گے، اور اس بات سے کس کا دل ٹوٹے گا، کس کو کیا ہوگا، کس کو کچھ ہوگا، کس کو، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں. کسی پر ہنسیں گے، کسی پر طنز کریں گے، کسی پر فقرے کسیں گے. اب اس شخص کے اوپر کیا ہو جائے گا، اور وہ قیامت میں ہمارے اوپر کیسے سوار ہو جائے گا کہ اس نے میری ہنسی اڑائی، اس نے میرا مذاق اڑایا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا ایسا کیا ویسا کیا. وہاں پر پتہ چلے گا، یہاں تو ہمیں بالکل ان چیزوں کی خبر نہیں رہتی. حضرت ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار خطوں کا جواب لکھ رہے تھے، قلم اٹھا رہے ہیں تو قلم چلتا نہیں، نہ ذہن چلتا ہے، نہ قلم چلتا ہے، نہ کچھ. پھر واپس رکھتے ہیں قلم، پھر اٹھاتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، لکھ نہیں پاتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے پھر ایسے کیا کئی بار، پھر قلم رکھا، اب سوچنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، گھر گئے، گھر میں جس میں مرغیاں رکھتے ہیں جس کو مور کہتے ہیں، اس کی کنڈی کھولی، مرغیاں باہر آ گئیں. اب پھر آ گئے اور پھر لکھنا شروع کر دیا، اب قلم بھی جاری اور قلب بھی جاری. تو فرمایا کہ میری گھر والی گھر سے جب باہر گئی تو باہر جاتے ہوئے مجھے کہا کہ ان کی کنڈی کھولنا، میں بھول گیا. میں تو میں نے ان بے زبانوں کو بند کر دیا، اللہ نے میرے قلب کو بند کر دیا، میں نے ان بے زبانوں کو مغلق مقفل کیا، تالا لگایا، تو میرے قلب پر تالا لگایا. سمجھ گئے؟ لیکن ہم اس معاشرت سے، یہ معاشرت ہمیں میراث میں ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، جس کو مسلمان بھول چکے ہیں. اگر آج کہا جائے ذرا دیکھو کوئی مذہب یا کوئی قوم اس تہذیب کا ادنا حصہ بھی پیش کر سکے گی؟ وہ یہ بھی چیزیں کیا جانیں گے کہ بے زبانوں کو بند کرنے سے کلو. لیکن دنیا میں مسلمانوں کا ایسا حال اس وقت ہے کہ کہا جا رہا یہ ایک گٹیا قوم ہے, بے تہذیب بد تہذیب قوم ہے. وہ اس لیے کہ جب ہم نے اپنی تعلیمات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا, اس معاشرت کو چھوڑا, اس طریقے کو چھوڑا اور بالکل بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں, دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور دین سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو چند مسائل ہم یاد کریں گے. اگر کوئی دین سیکھنا چاہے گا تو وہ کچھ کتاب میں سے نماز روزہ وغیرہ کے کچھ مسئلے یاد کرے گا تو کہے گا مجھے دین یاد سمجھ میں آ گیا. لیکن دین کے جو تقاضے ہیں, جو اس کی زندگی میں اس کا جو نمونہ ہونا چاہیے اس کے اندر, اور جو مزاج ہے اسلام کا مزاج ہے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور وہاں کسی کی تمیز نہیں ہے, یعنی صرف مومن کو تکلیف نہ پہنچے, نہیں وہاں انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے زبان جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ حدیثیں سنی ہوں گی, اب سوراخ میں پیشاب مت کرو, بس کسی جگہ سوراخ زمین میں, کہ وہاں چونٹیاں ہوں گی, چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوں گے, ان کو تکلیف ہوگی. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ جنہوں نے ان کائنات کے جہاں بڑے بڑے راز کھولے, جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, وہ نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, بتلا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں, جہاں وہ اونچے اونچے اور سب سے اعلی سے اعلی تر حقائق کائنات کے, انسان کے, اس ساری چیز کے جنہوں نے بتا دیے, وہاں یہ تہذیب بھی سکھا, وہاں یہ بھی سکھا دیا کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو دوسرے جانور کے سامنے ایسا مت کر, اس کو تکلیف ہوگی. اللہ اللہ, آپ کو ایک جانور ذبح کرنا ہے تو دوسرا اگر وہاں بیڑ ہے تو اس کے سامنے ایسا مت کر, حدیث میں ہے موجود کہ نہیں ہے موجود. اور اگر جب ذبح کرنا ہے تو اپنی چھری کو صاف بڑا تیز کر کہ تمہاری چھری جو ہے وہ کنڈ یا بلنٹ نہ ہو کہ اس بیچارے کو تکلیف ہو جائے. اس کا اہتمام کس نے کیا؟ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ پہلے دیکھو کون شخصیت. یہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ان سے یا کسی نے کافر نے تانن پوچھا کہ تمہیں سنا ہے کہ تمہارے نبی تم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں, ہمیں پاخانہ میں بیٹھنا نہیں آتا تھا, وہ تک سکھاتا ہے, ہمیں آتا نہیں تھا. کہ آپ اگر آ جائیں گے استنجا کے لیے تو وہاں بیت الخلاء میں آپ یہ کہ پہلے آپ بایاں پیر لے لیں اور پھر اپنا جو یہ ہے پاجامہ, جب آپ زمین سے نزدیک ہو جائیں گے پھر اس کو نیچے کریں, کیوں فرشتے بھی ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں ان سے بھی حیا لازم ہے, اوپر کھڑے کھڑے ہی اپنا اس کو نیچے نہ کرو کپڑے کو, جب نزدیک ہو جاؤ تب ایسا کرو, فرشتے بھی ہوتے ہیں. اور پھر جب بیٹھو تو زیادہ دباؤ, اپنا جو اپنا وزن ہے ویٹ ہے وہ بھائی پر پیر پر زیادہ ڈالو, اور ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب وہ بولتے ہیں کہ وہ لیفٹ ہیپیٹک وہ لیفٹ کولن جو ہے وہیں سے ہے اور اس میں جو ہے ڈیفیکیشن ایزی ہو جاتی ہے, تو ہمیں اس سے مطلب نہیں, مطلب یہ ہے کہ کیسی کیسی تعلیم دے رہے ہیں. جہاں قرآن میں بڑے بڑے علوم ہیں, حدیث میں بڑے بڑے علوم ہیں, وہاں اس تہذیب کو بھی سکھایا جا رہا ہے. کہ وہاں کیسے بیٹھو، اور پھر وضو ہی کا، جو اسلام نے وضو کو پانچ وقت میں رائج کر دیا، اور کن کن اعضاء کو دھونا، آج کے یہ جو ہیں مفکر اس چیز سے پریشان ہو حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ پر کیسی تعلیم کہ ناخن ہفتے میں تقریباً ایک بار ان کو زیر بغل، ان بالوں کو کم از کم 40 دن سے زیادہ نہ رہنے دو، ہفتے میں ایک بار غسل کرنا کم از کم، وضو تو ہر بار پانچ، صفائی، نظافت، مسواک، یہ ساری چیزیں یہ کس نے سکھائی، کیسی تعلیم ہے اس دین کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ آپ اگر معاملہ کرو، یعنی معاملہ کرو خرید اور فروخت یا کچھ، تو ایسے معاملات کرو اس طریقے سے کرو کہ ادنا سے ادنا شبہ یا شک یا یعنی جو ایسی چیز جس پر کل جھگڑا ہو سکے ایسی نہ رہنی چاہیے، تب وہ بھائی اسلام نے ناجائز قرار دیا. اگر ادھار لینا ہے تو وقت مقرر کرو، کل سے لڑائی نہ ہو، ادھار لینا ہے اور بہتر ہے اس کو لکھو، لکھ کر رکھو تاکہ کل لڑائی نہ ہو جائے، گواہ رکھو، یعنی ہر چیز میں آپ حدیث شریف میں جو پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیسے اصول ہیں تجارت کے، اللہ اکبر، یعنی یقیناً دل سے نکلتا ہے کہ یہ انسانی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیم، دل سے یہ بات نکلتی ہے، ایک امی شخص کے لیے ایسے اصول بتا دینا جس نے نہ اکنامکس پڑھی ہو نہ اور کچھ، اب یہ آج کل فری ٹریڈ کا، فری ٹریڈ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ بڑے بڑے نام بتاتے ہیں، تو حدیث میں پڑھو دعو الناس فضلنا یرزق اللہ بعضہم ببعض، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑو، اللہ بعض کے ذریعے بعض پر کو رزق دیتا ہے، اب اس ایک سے اتنے اصول نکلتے ہیں ایک حدیث سے، اسی طرح سے بہت سے ایسے احادیث ہیں جہاں سے ایسے ایسے اصول نکلتے ہیں کہ آج کے بڑے بڑے مفکرین اس چیز سے حیران ہو جاتے ہیں جب تعصب کے بغیر پڑھیں گے کہ ایک امی شخص جس نے نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی کالج میں پڑھا اور نہ وہ کوئی ایسی تہذیب تھی جہاں بڑی کوئی منڈی تھی، تجارت تھی، وہ کوئی بزنس کمیونٹی تھی کہ وہ جانتے ہیں یہ چیزیں، بزنس کمیونٹی سے ہوتے تو اگر گھر کا اثر بھی ہوتا ہے، ایسا تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس ایسے اصول بتائے ہر چیز کے کہ انسان دل سے یہ گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ تعلیم جو ہے یہ ایک انسانی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے اور وحی کے ذریعے ہی یہ چیز ہے تو یہ حق ہے. لیکن ہم لوگوں نے ان تعلیم کو چھوڑا ہے، ہم لوگوں میں ہر طرح سے انحطاط ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے درجات بلند کرنے کے لیے اور نجات کے راہ کو کم فاصلہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ حقوق العباد پر زیادہ توجہ دے، کہ دیکھے کہ میرے سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اب یہاں تک شریعت نے کہ اگر کوئی کسی کو گھور کر دے، جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں دو لوچ، ایسے اس کو شریعت نے حرام کر، اب اس سے اتنے کتنا تکلیف ہوگی تھوڑی سی، کسی کو اگر کوئی ایسے دیکھے گا ٹیڑھی نظر سے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اور شریعت نے اس کا اہتمام کر دیا، اس کو حرام کرا دیا. کیا قرار دیا؟ حرام قرار. کیا اگر کوئی کسی کو ترچھی نگاہ سے دے؟ اور بلکہ کیا سکھایا؟ بلکہ یہ سکھایا اللہ کہ جب تم اپنے مسلمان دوست سے ملو، کسی سے ملو جو خندہ پیشانی سے ملے گا، اور جب تک خندہ پیشانی رہے گی تب تک اس پر رحمت کی بارش ہو رہی. یہ مفہوم ہے، یہ حدیث مجھے پوری یاد ہے، یہ مفہوم اس کا میں بتا رہا ہوں. جب کسی سے ملو خندہ پیشانی، سمجھتے ہو، مسکرا کر، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں ڈیک مترت، اور جب تک وہ اسی حالت میں رہے گا تو تب تک اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے ان کو کیا کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ سلام کرتے، آج سلام نہیں کیا. یہ غالباً اندوہی کا واقعہ ہے، نام میں اس لیے احتمال کے طور پر میں غالباً کہتا ہوں. تو بلایا گیا تو حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا کہ ناراضگی کی کیا وجہ، تمہارے بھائی تمہارے خلاف شکایت کرتے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے ناراض نہیں ہوں، میں ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آج میں نے کہا میرا بھائی زیادہ ثواب لے، یہی مجھے پہلے سلام کرے، اس لیے میں نے پہلے نہیں کی. کیا کہا؟ آج میرا بھائی ہی زیادہ ثواب لے لے، کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اسے ثواب زیادہ ملتا، تو اس لیے میں نے دیر کر دی، ورنہ ابو بکر نیکی چھوڑنے والے کہاں، ہر چیز میں سبقت کرتے تھے، ہر چیز میں کوئی آگے نہیں جاتا تھا. اللہ نے ایسی شخصیت بنائی تھی کہ ہر چیز میں آگے چلے جاتے تھے، اور یہاں بھی جو ہے اسی کا نام ہے الدین و نصیحہ، الدین و نصیحہ، الدین. تین بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین. تین بار یہ الفاظ دہرائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم میں بدخواہی کوٹ کوٹ کر بری ہے، پھر بھی ہم مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہم میں بدخواہی بری ہے، اپنوں کے، رشتہ داروں کے، دوسروں کے، ہمسایوں کے، اوروں کے بدخواہی، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے اگر مدرسے کے بچے ہیں تو ایک دوسرے سے بدخواہی چاہتا ہے. خیر خواہی اور دین کس چیز کا نام؟ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، لیکن دین اس کو نہیں بتایا، خیر خواہی کو دین بتایا. اس کو الصلاۃ الدین ایسا نہیں فرمایا، لیکن خیر خواہی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نے پوچھا کہ یہ دکاندار جو ہے مہنگا دیتا ہے اور دوسرا کافر تھا وہ سستا دیتا تھا، تو فرمایا میں اسی سے لے لوں گا، میرا کام ہے اس سے خیر خواہی کرنا، یہ میرے ساتھ کیا کرے گا تو یہ اس کا کام ہے، وہ میرا کام نہیں. مجھے حکم یہ ہے کہ میں اپنے مومن بھائی سے خیر خواہی کروں، تو میرا کام خیر خواہی کرنا، دوسرا میرے ساتھ کیا کرے گا، وہ تو اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان ہے. میرا اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اس پر منحصر نہیں ہے. جب وہ مجھے خیر خواہی کرے گا تب میں اس کو خیر خواہی کروں. وہ تو ہر ایک کرتا ہے، اکثر ایسا کرتے. وہ یہاں معاملہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر میرے ساتھ ایک نے خیر خواہی کی پھر میں نے اس کو خیر، تو اس میں کیا عجیب چیز؟ یہ تو نارمل چیز ہے، ہر ایک کرے گا. اس نے بھی اچھا کیا، اس نے بھی اچھا کیا. اب میرا کام ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے خیر خواہی کرنا، اس سے قطع نظر کہ وہ کیا کرے. خیر خواہی کرے تو بہت اچھا، نہ کرے تو اس کا کام. میں اس کے ساتھ خیر خواہی اس معنی کر کے نہیں کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ خیر خواہی کرے. میں خیر خواہی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے حکم ہے خیر خواہی کرنے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور کہاں سمجھ. یہ نفس یہ چیز نہیں مانتا، کہتا اس نے میرے ساتھ بد خواہی کی، میں خیر خواہی کیوں؟ نفس تو یہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ بد خواہی کی، یہ مجھے ایزا پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، میں اس کو فائدہ کیوں پہنچاؤں؟ نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ صفت ہے ابلیس کی، یہ صفت ہے ابلیس کی، آدم علیہ السلام کی یہ صفت نہیں ہے. تو یہاں سے اب اس چیز کو سمجھ جاؤ. ادین نصیحت، دین خیر خائی کا نام، دین خیر خائی کا نام ہے. جب خیر خائی کا نام دین ہے تو وہ خیر خائی کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مجھے جب خیر کرے تو میں کروں گا. تو منظور ہے میرے ساتھ بات کرے گا تب ہم اور کسی سے بات کرے گا. تو یہ نہیں، حکم یہ ہے کہ مجھے خیر خائی کرنا ہے، اس کی وجہ سے نہیں. وہ تو میری نظر میں نہیں، تو شرک ہو جائے گا. توحید کا جس پر غلبہ ہو جاتا ہے وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کس کے ساتھ کرتا ہے، اس سے قطع نظر ہے وہ. ہاں دین کے بارے میں اب کوئی دین کے خلاف کرتا ہے تو وہاں اگر اس کے ساتھ بغض ہے، حسد ہے، وہ بھی دین ہی ہے. کوئی دین کے خلاف کرتا ہے ایسی چیزیں ویسی چیزیں. اب آپ لوگوں نے تو مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کافر کو جب لتاڑا پچھاڑا، جب اب اس نے تھوک لگائی، اب اس کو چھوڑ. کافر کو جب زمین پر لٹا دیا، اب اس کا سر قلم کرنے والے تھے، اس نے تھوک دیا. اب تھوکا کس کو؟ ذات علی کو. اس سے پہلے حضرت علی جو اس کے ساتھ یہ کرتے تھے وہ اعلی کلمت اللہ کے لیے تھے، دین کے لیے تھا. اب یہاں ذات بیچ میں آ گئی، کہا میں اپنے ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، جا تو آزاد. اب اگر کروں گا تو یہ ذات کے لیے. تو مومن کوئی کام ذات کے لیے نہیں کرتا. اگر خیر خواہی کرے گا تو یہ چاہے گا کہ یہ مجھ سے واپس خیر خواہی کرے، تو اس نے یہ دین کا کام نہیں کیا، بلکہ یہ تو اس نے اپنے ذات کے لیے کیا. اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو نہیں کیا، اس نے ثواب کی نیت سے، آخرت کی نیت سے نہیں کیا. یہ نقطہ بڑے غور سے سمجھنے کا. اب دین و نصیحت، دین نام ہے خیر خواہی، دین نام ہے. اور صحابہ کی تعلیم تو اس سے بھری پڑی. ایک مہمان آئے گھر میں، کچھ مہمان آئے، اب کھانا بہت کم تھا، بہت تھوڑا کھانا تھا رکھا، تو انہوں نے کہا کہ کسی بہانے سے چرا کو بجھا دو، چرا کو بجھا دو. اب ہر ایک نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اپنا حصہ نہیں کھاؤں گا، تھوڑا کھانا ہے، میرا بھائی کھائے، مسلمان بھائی، اپنا بھائی نہیں تھا، مسلمان. اور جب پھر روشنی کی گئی، سارا کھانا وہیں تھا، ہر ایک نے یہی نیت کی تھی کہ میرے بھائی میرا حصہ، ایثار سے کام لیا. اگر ہم دس روٹیوں پر جپٹ پڑیں گے تو ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، جو جائے کہ اپنی آدھی روٹی چھوڑے کسی کے لیے، ہے نا. تو دین کس چیز کا نام؟ خیر خواہی کا نام. اور خیر خواہی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نہ کی اس امید سے کہ مجھے یہی بدلہ وہاں سے ملے گا. پھر وہ بدلہ اگر مل گیا تو اس خیرخواہی کا دنیا میں ہی عوض مل گیا, آخرت میں کیا ڈھونڈے گا. اگر اس خیرخواہی کا بدلہ مل گیا, اس نے واپس خیرخواہی کی, تو اس کو بدلہ مل گیا, اب آخرت میں کیا ڈھونڈے. ہاں اس کی نیت تھی آخرت میں, اس کی نیت نہیں تھی پھر اس نے کیا تو پھر وہ تو ٹھیک ہے, اس کا ثواب کم نہیں ہو جائے گا اس سے. یعنی یہ کوئی نہیں سمجھے گا جس کو میں نے خیرخواہی کی وہ اگر میرے ساتھ خیرخواہی کرتا تو میرا ثواب گیا. احتمال تو ہے, جیسے صحابہ اکثر رویا کرتے تھے, اکثر رویا کرتے تھے صحابہ جب ان پر دنیا وسیع کر دی گئی. یعنی پہلے مکی زندگی میں اور مدینے کی پہلی زندگی میں صحابہ پر اسرت کا زمانہ, تنگی کا زمانہ. تو بعد میں جو بعد میں رہے زیادہ دیر زندہ تو وہ بہت روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ فرماتے تھے کہ ہم سے جو بہت اچھے تھے ہم سے ان کو دنیا کچھ نہیں ملی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو شہید ہوئے, احد میں شہید ہوئے, بدر میں شہید ہوئے, یہ تو احد میں شہید ہوئے تو ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا, یعنی تھا اگر سر مبارک کو ڈھانپ لے تو پائے مبارک کھل جاتے تھے, اگر پائے مبارک کو ڈھانپ لیتے تو سر مبارک, اتنی چادر کام تھی, کفن نہیں تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر مبارک کو ان کو ڈھانپ لو اور پائے مبارک پر کیا رکھو, گھاس. تو یہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اب ہمیں دنیا مل گئی, ہمیں یہ خوف ہے کہ اللہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ ہم نے تم کو دنیا میں دیا ہے, اب یہاں کیا ڈوبنے آئے. اس پر ہوتے تھے. احادیث میں بہت سے صحابہ سے ایسا رونا ثابت ہے کہ ہمیں اللہ یہ نہ کہے کہ تم نے چلو تم نے نیک کام کیے لیکن ہم نے تو تمہیں دنیا میں آرام دیا, دولت دی, یہ دیا وہ دیا, تو اب یہاں کیا ڈھونڈتے ہو. تو اسی طرح سے اگر خیر خائی کا بدلہ کوئی دنیا میں ڈھونڈتا ہے تو پھر آخرت میں, ہاں وہاں سے ملے تو وہ تو نعمت ہے, نہ ملے تو اس نے اللہ کے لیے کیا. لیکن اس کو دیکھنا ہے میرا کیا کام, میرا کام کیا ہے. اب اس چیز کو اپنے دل پر لکھ لو, اس حدیث شریف کس کو کس کو اب دین و نصیحہ, اور یہاں نصیحت کے معنی خیر خائی کے, واز کے نہیں ہے. یہاں جو ترجمہ کیا ہے علماء کرام نے اس کا خیر خائی کا ترجمہ کیا ہے, نصیحت کا ترجمہ واز نہیں کہا ہے. واز کہنے کا نام دین ہے نہیں, دین نام ہے خیر خائی کا. تو جو اس میں جتنا بڑھے گا اس کے درجات اتنے بڑے زیادہ بلند ہو جائیں, جو اس میں جتنا یہ زیادہ چیز ہو جائے گی. میں ایک درس حدیث میں ایک حدیث آئی تھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا, امام مہدی کا ظہور ہوگا, مدینے کے ہوں گے, پھر مکہ والے ان سے بیعت کریں گے, تو شام کے ابدال شام کے وہاں چلیں گے. تو اسی میں صاحب کتاب نے ابدال کے بارے میں لکھا ہے کہ ابدال, اور اس میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے, یاد ہے کہا جو یہ دعا تین بار دن میں پڑے گا اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. جو یہ دعا تین بار دن میں پڑے گا اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. اور دعا کیا ہے, اور دعا دیکھنا اور اس کا یعنی اس کا مفہوم دیکھنا اور یہ جو ہمارا جو یہ عرض کیا گیا پھر اس کو اس کے ساتھ تطبیق دینا، یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ڈال دیا اس وقت. اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احمد تجاوز عن سیئات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دعا جو تین بار دن میں مانگا کرے گا اس کا نام ابدالوں میں لکھا جائے گا. اب دعا کا ترجمہ کیا ہے اور پھر اس کے مفہوم کو دیکھو کہ یہ اسی کی الدین و نصیحہ اس کی تفسیر ہے. یہ کہ اللہ امت محمد کو تو بخش دے، اس کی مغفرت ہے. اے اللہ تو امت محمدیہ پر رحم کر، اللہ مرحم امت محمد، اللہ متجاوز عن سیئات امت محمد، اے اللہ تو امت محمدی کے گناہوں سے درگزر کر. اللہ ہے کچھ. اب اس دعا پر ابدالوں کا درجہ، اب اس دعا میں کیا ہے، اس دعا میں کیا ہے، خیر خائی ہے امت اور کیا ہے. نہ نوافل سے نہ وظائف سے وہ درجہ ملے گا جو خیر خائی سے ملے گا، اس کو یاد رکھو. جو خیر خائی سے ملے گا، اللہ مرحم امت محمد، دل سے مانگے گا اپنی امت، اس امت کے لیے خیر خائی، اللہ سے دعا کرے گا، تو اس کے مطلب ہوگا کہ اس کے دل میں اس امت کی درد ہے، چاہتا ہے خیر خائی، مغفرت چاہتا ہے، رحم چاہتا ہے، درگزر چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کتنی فکر ہے، اللہ اسے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیسے کیا نوازیں گے. لیکن زبان سے تو دعا مانگیں گے لیکن عمل بھی تو اس کے مستحق ہو، عمل بھی تو ویسی ہو کہ نہیں، یا عمل خود غرضی کا نمونہ ہو. اللہ سے مانگو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کا مستحق بنائے. واخر دعوانا.